الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنظرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِيَ مَنْ أَلُوزُ بِهِ يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها. سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات گرامی قدر، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ النمل کی 15 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 59 تک، اور اس میں دو انبیاء علیہ السلام کے واقعے بیان ہوں گے، حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف نبی مبعوث ہوئے، اور سیدنا حضرت لوط علیہ السلام. یہ دو واقعے بیان ہوں گے، اور آج ان 15 آیات کریمہ کے درس کے بعد 19 پارہ ختم ہو جائے گا. اس سورت نمل میں، سورت نمل سے پہلے سورہ شعراء میں کچھ انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہوا، اور اس صورت میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا شروع میں، اس کے بعد تھوڑا سا ذکر حضرت داؤد علیہ السلام کا ہوا، پھر تھوڑی تفصیل کے ساتھ ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا. وہ مکمل ہوا پچھلے درس میں، تو حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر اور قوم سمود کا ذکر سورہ شعراء میں بھی ہوا، لیکن یہاں بھی تھوڑا سا ذکر ان کا ہوا. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر سورہ شعراء میں بھی ہوا، اور یہاں بھی ان کا تھوڑا ذکر ہوگا. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے کہ ایک ہی قوم کا ذکر اور ایک ہی نبی کا ذکر قرآن مجید نے کئی صورتوں میں ان کا ذکر آتا ہے، لیکن جو واقعہ پہلی صورت میں بیان کیا اس سے اگلی صورت میں واقعہ وہی ہے، لیکن اس کا تھوڑا انداز مختلف ہے، اور جو ذکر وہاں نہیں ہے پہلی صورت میں اس کا ذکر اس صورت میں کر دیا. تو یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی وہ بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ کچھ چیزیں پہلی صورت میں مذکور ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں کچھ واقعات اور کچھ خصوصی باتیں دوسری صورت میں مذکور ہیں، اور جو ان دونوں صورتیں میں نہیں تیسری میں کچھ اور چیز ذکر کی جا رہی ہے. تو گویا کہ ایک ایک نبی کا واقعہ کئی صورتوں میں آ رہا ہے، جس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر کئی صورتوں میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کئی صورتوں میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کئی صورتوں میں ہے. حضرت صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کئی صورتوں میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کئی صورتوں میں ہے. تو یہ مختلف صورتوں میں مختلف انبیاء کے جو ذکر آ رہے ہیں تو بار بار ان کو ریپیٹ نہیں کیا جا رہا. جو چیز پہلی صورت میں نہیں ہے اسے تھوڑا ڈفرینٹ بیان کر کے دوسری صورت میں ہے. اور قرآن مجید کو قصوں کی کتاب نہیں کہ سارے اس میں قصے قصے ہوں. قرآن مجید جس بات پر فوکس کرنا چاہتا ہے اس کا ذکر کر کے اور پورے قصے کو ذکر نہیں فرماتا. یہاں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا اور لوط علیہ السلام کا ذکر کیا. بتانا یہ مقصد ہے کہ اے قوم قریش تم نے داؤد علیہ السلام کا ذکر سنا, تم نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر سنا, بلقیس کا ذکر سنا. وہ کتنے پاورفل لوگ تھے, کتنے. بلقیس جو ہے وہ یمن کی مالکہ تھی, بادشاہ تھی. سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے, لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, رب تعالی نے ان کی سلطنت میں وسعت دی. اور قوم سمود اتنی بڑی مضبوط قوم تھی کہ وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے جہاں نہ انہیں سیلاب کا خطرہ, نہ انہیں کسی دشمن کی حملے کا خطرہ. اور پہاڑوں کو چوٹ کر ان کے اندر بہترین کوٹھیاں اور مکان بنانے, اور قوم جو عاد ہے اس کا بڑے بڑے مکان بنانا, یہ تم سے مضبوط زیادہ مضبوط قومیں تھیں. اللہ تعالی نے جب اپنا عذاب بھیجا تو وہ نیست و نابود ہو گئے. ان کے مکان, کوٹھیاں, وہ علاقے, وہ زمینیں ساری کی ساری خالی پڑی ہیں. تم روز گزرتے ہو وہاں سے سیریا جاتے ہوئے, تم عبرت حاصل نہیں کرتے. اللہ کی بارگاہ میں اگر استغفار نہیں کرو گے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگو گے, اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرو گے, اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاؤ گے, تو جو حشر ان کا ہوا ہے تمہارا بھی وہی ہوگا. یہ بتانا مقصود ہے. تو اس سلسلے میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ صالح علیہ السلام کے ہم قوم لوگ, یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں. جب قوم عاد پر عذاب آیا وہ قوم تباہ ہو گئی, تو جو لوگ بچ گئے تھے وہ وہاں سے موو کر کے مقام ہجر میں پہنچ گئے. مقام ہجر جو ہے یہ صوبہ حجاز, مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے سیریا جاتے ہوئے رستے میں ہجر کا مقام آتا ہے. اور آج کل وہ جگہ فج الناکہ کے نام سے مشہور ہے. اگر آج تلاش کرنا چاہو کہ ہجر کہاں ہے تو فج الناکہ اس جگہ کا موجودہ زبان میں نام ہے. یہ بستی ہے قوم سمود کی. تو جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے مسلمان بچے, وہ ہجرت کر کے جب ہجر کی بستیوں میں گئے تو زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مذہب بھی بدل گئے. وہ مسلمان جو تھے ان کی اولادیں جو ہیں وہ مشرک ہو گئی, بتوں کی پوجا شروع ہو گئی, اللہ کے نافرمان ہو گئے. تو اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرح بھیجا. آپ جوان سال تھے, نو عمر تھے جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. ان کے والد صاحب بڑے نیک تھے, ان کو شہید کر دیا گیا, اور حضرت صالح علیہ السلام نے پھر یہ قوم یہ تبلیغ کا بیڑا اٹھایا, اللہ نے ان کو نبی فرمایا. یہ قوم عاد کے بچے کھچے لوگ تھے, اور قوم عاد جو ہے یہ بڑی مشہور قوم تھی, اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے, عاد عاد اولا اور عاد ثانیہ, یہ ایک ہی باپ کی اولاد سے ہیں, حضرت سام بن نو, حضرت نو علیہ السلام کے صاحب زاد حضرت سام, حضرت سام کے پوتے کا نام ارم ہے, اور عاد ارم جو ہے یہ وہاں سے قوم شروع ہوئی ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالی جل شانہ نے اسرائیل سے پوچھا, اے ملک الموت, تیرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی ہے بڑی سخت ڈیوٹی ہے, کتنے آدمیوں کی روح تو قبض کرتا ہے, گھر میں کوئی آرام مچ جاتا ہے, ہم روز افسوس کرتے ہیں جی, بڑا افسوس ہے جی, آپ کے والد صاحب کے جانے کا وقت نہیں تھا, چلے گئے, جوان بیٹا فوت ہو گیا جی, اس دن کو تو مرنے کے دن نہیں تھے, ہاں جی, سارا قبیلہ فلاں پہ ڈیپینڈ کرتا تھا, وہ چل کے بسا, پچھلوں کا حال کیا ہوگا, ہاں جی, قوم کا سربراہ تھا, ملک کا لیڈر تھا, مسلمان قوم کا بڑا بادشاہ تھا, کئی ملکوں کا وہ بہت چہتا بادشاہ تھا, بڑا کاروباری آدمی تھا, اتنی زمینیں سنبھالی ہوئی تھی, گھر کا سارا نظام سنبھالا ہوا تھا, پوری فیکٹریاں چلاتا تھا, بڑی ذمہ واری تھی اس کی, بڑا یتیم پرور تھا, بڑا غریب پرور تھا, اولاد چھوٹی چھوڑ کے چلا گیا, چھوٹا بچہ فوت ہو گیا, ایک ہی بیٹا تھا ماں باپ کا فوت ہو گیا, کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے, چاہے لفظی افسوس ہو لیکن افسوس تو ہوتا ہے نا. تو اللہ نے پوچھا, اے اسرائیل, تمہیں بھی کبھی افسوس لگا کسی کے مرنے پر؟ ہاں جی, تو جو روز جس کا جلاد سے اگر کوئی آدمی پوچھے تو جلاد کو تو کوئی افسوس نہیں لگتا نا, تو اللہ کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں نا, ان کو تو کسی سے کیا غرض ہے, کوئی چھوٹی عمر میں فوت ہو بڑی عمر میں فوت ہو, اللہ کا حکم آیا ہے, جو اللہ کا حکم ہے فرشتے نے کرنا ہے. پوچھا ہے ملک الموت, تمہیں میری مخلوق میں کسی کی موت پر کچھ کبھی افسوس یا سوچ لگی؟ یا اللہ, دو آدمی کی روح قبض کرتے ہوئے میرا دل نرم ہوا. ایک دفعہ دریائے شور میں ایک کشتی ٹوٹی اور ایک پھٹے ٹوٹ گئے کشتی کے, ایک کشتی پر اس پھٹے پر ایک ماں ہے, عورت ہے, اور اس کا نو زائدہ بچہ ہے, بالکل چھوٹا بچہ, دودھ پیتا چند دنوں کا, اور کشتی ٹوٹ گئی, دریا کی لہروں میں, سمندر کی موجوں میں وہ پھٹا چل رہا ہے, حکم ہوا کہ اس ماں کی روح قبض کر دے. تو میں آیا, تیرے حکم کے مطابق میں نے اس ماں کی روح قبض کی, لیکن چند دنوں کا بچہ دیکھ کر میں نے کہا, سمندر کی موجوں میں اس بچے کا کون خیال کرے گا؟ تو مجھے یہ بڑا عجیب سا لگا کہ روح تو میں نے قبض کر دی اس کی, لیکن اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ یا اللہ, مجھے اس پر اس دیکھ کر رحم آیا, رونا آیا, کہ اس سمندر کی لہروں میں, اندھیروں میں یہ بچہ کیسے زندہ رہے گا, ماں مر گئی. پھر دوسرا, جب ایک بادشاہ شداد نے جنت بنائی عدن میں, 300 سال اس جنت کے بنانے پر لگے, 300 سال. جب جنت تیار ہو گئی, حکم ہوا, اس کا ارادہ ہوا کہ میں جا کر دیکھوں, بتایا گیا جناب جنت تیار ہے, جب وہ دروازے پر پہنچا تو ایک قدم اس کا جنت کے دروازے کے اندر ہے, ایک باہر ہے, تیرا حکم ہوا کہ اسے روح, اس کی روح قبض کر لے. تو مجھے پھر افسوس لگا کہ 300 سال ایک آدمی نے جنت تیار کی, وہ کافر سہی, لیکن جو کچھ اس نے محنت کی ہے, اے اللہ تو کتنی بے پرواہ ذات ہے تیری, تو نے اس کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا. مجھے اس پر بھی افسوس لگا. فرمایا اے اسرائیل تو بھی میری مخلوق ہے, وہ بھی میری مخلوق ہے, میں اپنی مخلوق کو جانتا ہوں کیونکہ میں نے تو پیدا کیا, لوگوں کی ضروریات کو بھی میں نے بنایا, ان کو میں نے توفیق دی, ہر آدمی کو ہمت تھوڑی زیادہ میں نے دی, میری مرضی میں کسی کو زندہ رہنے دوں نہ رہنے دوں, کسی کو ٹائم سے پہلے اٹھا لوں ٹائم کے وقت اٹھا لوں, سارے روتے توتے رہے. ہاں جی فلولا اذا بلغت الحلقوم, جب سانس یہاں آ جاتا ہے, فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حین اذن تنظرون, تم سب چاروں طرف بیٹھ کر اس کو دیکھ رہے ہوتے, انپی جی جا رہے, منگل جی جا رہے, ابا جی جا رہے, بیٹا صاحب جا رہے, ڈاکٹر صاحب جا رہے, وکیل صاحب جا رہے, مولانا صاحب جا رہے, پیر صاحب جا رہے, بڑی سے بڑی سب. وانتم حین اذن تنظرون, تم سب دیکھ رہے ہوتے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حین اذن تنظرون, تو کیوں نہیں ایسا کرتے کہ تم اتنے چیمپئن ہو, تم اتنے بڑے ہو, ذرا سانس کو لوٹا دو, اس کی عمر بڑھا دو ایک سانس کے لیے, کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. جب ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے باوجود سارے وسائل ہونے کے, ایڈوانس میڈیسن ہونے کے باوجود, بڑیاں بڑیاں مشینیں ہونے کے باوجود, بڑے بڑے ہاسپٹل ہونے کے باوجود, بڑے قابل مخلوق ہونے کے باوجود, تم ایک سانس نہیں رکتے آگے پیچھے کر سکتے, تو پھر کیوں نہیں اس کی رضا پر راضی ہو جاتے؟ اس کی رضا پر راضی ہو جاؤ تو پھر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں کسی معاملے میں سوچ بچار نہیں کرتا, مجھے فکر ہی نہیں کسی بات کا, کوئی جیے یا مرے نا, لیکن جب میرا بندہ اس کی طرح, میں بخاری شریف کے حدیث ہے, جب میں فرشتہ اس کی طرح بھیجتا ہوں نا تو مجھے فکر لگا رہتا ہے کہیں میرے بندے کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موت کو پسند نہ کرے, اگر وہ موت کو پسند نہ کرے تو میں فرشتوں کو واپس بلا لوں گا, کیونکہ میں اس کی مرضی چاہتا ہوں, اگر اس کی مرضی مرنے کی نہیں ہے نا تو مجھے تردد لگا رہتا ہے کہ میں اس کو پھر موت نہیں دوں, اگر یہ نہیں مرنا چاہتا میں اس کو موت نہیں دوں. بخاری شریف کے حدیث, اللہ کے بندے کی یہ شان ہے, اللہ کی رضا پہ راضی ہونا, اور پھر جب کوئی لیٹ سے کہ کوئی اللہ کا بندہ مرنے پہ راضی نہیں ہے, کوئی مرنے پہ راضی نہیں ہے, اللہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے پاس بلا لو, تو مالک تو ہے نا, پھر وہ بندے کو دل کو ایسی چیزیں پیش کرتا ہے اس کے سامنے, اور آخرت کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے, اور دنیا کو اتنا ذلیل پیش کرتا ہے بندے کے سامنے کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نہیں یہاں رہ کے کیا کرنا, مجھے اپنے پاس ہی بتا. تو اسرائیل نے کہا مجھے جو ہے نا بڑا دکھ لگا. فرمایا اسرائیل جو بچہ تو نے دیکھا تھا نا وہی شداد تھا جو 300 سال جنت بنانے کے بعد, اب جو اتنا ناچیز تھا بچہ کہ جس کو دودھ پینے کا پتہ نہیں, جس کو ہاتھ اپنی حفاظت کا پتہ نہیں, سمندر کی لہروں میں ایک بچے کی کیا حیثیت ہے, لیکن میں حافظ ہوں ہر چیز کا, محافظت کرنے والا ہوں, میں نے اس بچے کو کیسے بچایا, اب یہ بھی تو تمہیں پتہ نہیں نا اسرائیل کہ میں نے اس بچے کو کیسے بچایا, کس جانور کو یا کس انسان کو میں نے مسلط کیا کہ اس کی حفاظت کر, ہاں جی, اور پھر اس کو پالا, ایک گاؤں کے ذمہ دار کے گھر تک پہنچایا, لمبا واقعہ ہے, اس کے گھر تک پہنچایا, بڑا خوبصورت تھا, اور جب اس نے سارے لوگ دیکھتے ہیں بڑی اس کی خوبصورتی اور عقل اور ذہین. تو پھر ہم نے اس کی نگاہیں اس کی نگاہ جو اس کے سامنے سے پردے ہٹا دیے. بادشاہ کی فوج گزر رہی تھی, سپاہی بھی ساتھ تھے, فوجی بھی ساتھ تھے. تو ایک سپاہی فوجی کو ایک پڑیا ملی رستے میں, اس نے دیکھا تو سرما تھا اس میں. تو اس نے دوسرے فوجی کو کہا کہ یہ سرما ہے, میری نظر کمزور ہے, میں سرما نہ ڈال لوں. اس نے کہا کہ مرے گا, پتہ نہیں کیا ہے, آنکھ ختم ہو جائے گی, پہلے کسی پر تجربہ کر دو. انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو وہ بچہ نظر آیا, اس کو پکڑا, اس کی آنکھ میں وہ سرما ڈالا. سرما ڈالنے کی دیر تھی, اللہ تعالی نے چیزوں کے اندر خصوصیات رکھی ہوتی ہیں, اس کی نظر ایسی تیز ہوگی کہ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے اس کو نظر آنے لگ گئے اس سرمے کی وجہ سے. جب خزانے نظر آئے تو وہ بچہ سمجھدار تھا, وہ رویا چلایا, میری آنکھ پھوڑ دی تم لوگوں نے, میں بادشاہ کو شکایت کروں گا. تو فوجی بھاگ گئے کہ ہماری شکایت ہوگی, ہم نے بچے پر ظلم کیا ہے, اس کی آنکھ پھوٹ گئی. جب بھاگ گئے تو اس نے وہ پڑیا سنبھالی اور اس گاؤں کے نمبردار کے پاس گیا, کہنے لگا اصل واقعہ یہ ہے, تو میرا سٹیپ فادر ہے, تو نے مجھے پالا ہے, مجھے یہ سارے خزانے نظر آ رہے ہیں, اب تو میرے ساتھ کوئی مزدور کر, کوئی کھچر دے, گدے دے, اونٹ دے, زمین سے خزانے میں بتاؤں گا اور تو سارے نکال کے لاؤں. تو وہ دن رات سونا ڈو ڈو کر وہ بہت امیر ہو گیا. قصہ کوتا, وہ جو نمبردار تھا فوت ہوا, اس کی جگہ وہ بنا, پھر بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا, بادشاہ ہی اس کے پاس آئی. اب یہ قصہ ایک دو دن تک کا تو نہیں ہے اجاز صاحب, یہ 900 سال اس کی عمر تھی. اللہ نے 900 سال عمر دی شداد کو, جن میں سے 300 سال تو معمولی بات ہے نا جنت بنانا, 300 سال انہیں وہ سارے خزانے جو زمین کے اس نے نکالے تھے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جنت میں سونے کے جو مال بن رہے ہیں, سونے کی اینٹیں لگ رہی ہیں, سونے چاندی کی درخت بن رہے ہیں, نہریں جاری ہیں, تو وہ جنت بالکل بے نہیں جنت کی طرح, جو حضور کی زبان سے اسی طرح کی جنت اس نے زمین پر بنا دی. جب رب تعالی نے ایک بچے کو اس طرح کیا اور وہ بادشاہ بنا, جنت بنائی, 900 سال عمر دی, ساری دنیا کا بادشاہ بنا, خزانے اس کے قدموں میں ہیں, لیکن اپنے آپ کو رب کہلایا اور اس نے رب کے سامنے سجدہ نہ کیا. صحیح, ہم جب اپنے غریب ماں باپ کے ہاں ہمارا جنم ہوا, ہم پیدا ہوئے, ہاں جی, قلم پکڑنے کے ہمیں پتہ نہیں تھا, گھر میں دوات سیاہی نہیں ہوتی تھی, ایک ہی دھوتی ہوتی تھی, کبھی کرتا ہے تو دھوتی نہیں, دھوتی ہے تو کرتا نہیں. جب ہمارا ملک بنا تو یہی حالت تھی. اب ہم پڑھ لکھ کر یہاں آ گئے, اب ہم کہتے ہیں ہم چما دیگرے نیست, ہمارے جیسا کوئی ہے یہاں. چلو وہ بڑا متکبر, ہم چھوٹے متکبر, کو فرق تو نہ ہوا نا. اللہ تعالی کی نعمتوں کا اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو ہر وقت اس کے حضور سر بسجود رہو. وہ ککھوں لکھ لکھوں ککھ کر سکتا ہے, اس کے ارادے کی دیر ہے. ہاں جی, بادشاہ تھی بھیک منگاوے, تخت بہاوے گھائی, گھاس کاٹنے والا بادشاہ بن جاتا ہے, اور بادشاہ جو ہے وہ منگتا بن کے بازاروں میں پھرتا ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے یہ چیزیں سوچنے کے لیے, لیکن ہم ہیں کہ ہم اس حقیقت سے دور بھاگتے ہیں. برکت اس میں ہے کہ رب کو رب مانو, دل سے مانو, اور اس کی نام پر اس کی ذات پر اپنی ہر چیز کو قربان کرو. اور اگر ہم یہ کہنا کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ تاریخی بات تاریخی نہیں ہے, یہ قرآن مجید میں ہے. اللہ کا سورہ فجر میں فرمایا کہ اس جو ارم قوم تھی یا انہوں وہ جو تھے قوم عاد, انہوں نے ایسا شہر بسایا لم یخلق مثلہا فی البلاد. قرآن مجید کی آیت ہے لم یخلق مثلہا فی البلاد, اس کی مثل دنیا میں کوئی ایسا شہر ہوا ہی نہیں ہے. اب تو اس میں کوئی شک نہ رہا. ہاں جب وہ جنت بن گئی وہ مر گیا, اب اللہ کی حکمت ہے اس نے وہ شہر لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا. لوگوں کی نظروں سے ممکن ہے موجود اب بھی ہو, لیکن لوگوں کی نظروں سے جب غائب اللہ فرما دے تو کس کو نظر آئے گا؟ اگر سرمے میں اتنی تاثیر ہے کہ زمین کے اندر کی چیزیں دیکھ سکتا ہے تو نظر کو وہ باندھ بھی سکتا ہے کہ پھرتے رہے ادھر ادھر کسی کو نظر نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا اونٹ گم ہو گیا اس علاقے میں. وہ اونٹ کی تلاش میں نکلے تو اس جنت میں پہنچ گئے. اس جنت میں پہنچ گئے دیکھ کر ستون دیکھے, درخت دیکھے, ندیاں دیکھی, سونے چاندی کے مکان دیکھے, تو کہنے لگے یہ تو وہی جنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. تو آنکھوں کو ملتے ہیں کہ یہ خواب ہے یا حقیقت ہے؟ یعنی جنت جب شداد نے جنت بنائی تو جنت جو نام رکھا تو جو جنت کا ذکر پہلی کتابوں میں آیا اسی کو دیکھ کر اس نے بنا دی. تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو اچانک اونٹ تلاش کرتے کرتے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ہیرے جواہرات پڑے ہیں ایسے, لیکن اندر کوئی آدمی نہیں. چادر بچھائی, جتنے ہیرے جواہرات وغیرہ اٹھا سکتے تو اٹھا لیے. اٹھا کر گئے تو لوگوں کو بتایا کہ میں نے جنت دیکھی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, آپ کے پاس پہنچے, آپ نے بٹھا لیا سامنے. صحابی رسول تھے, جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے, حضرت امیر معاویہ بھی صحابی تھے. تو کہا کہ میں نے جنت دیکھی. یہ نہیں مانتے تھے, دیکھو ہیرے تو آپ کے سامنے, ایسے ہیرے کسی کے پاس ہیں؟ انہوں نے حضرت کعب احبار کو بلایا. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ شداد کی جنت کو نظروں سے غائب کر دیا جائے گا. حضور کے صحابہ میں ایک صحابی ہوگا جس کا چھوٹا قد ہوگا, سرخ رنگ ہوگا, آنکھیں سبز ہوں گی, اس کا اونٹ گم ہو جائے گا, وہ اونٹ کے تلاش کرتے کرتے جنت میں پہنچ جائے گا. حضرت امیر معاویہ نے وہ آدمی دکھایا نہیں. جب یہ بات سنی تو پھر حضرت کعب ان کو حضرت عبداللہ بن کلابہ کو بلایا, بغور دیکھا تو چھوٹا قد ہے, سرخ رنگ ہے, سبز آنکھیں ہیں, اونٹ گم ہو, پہلے بیان کر چکے میرا اونٹ گم ہوا تھا. کہا کہ ہم آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتے. ہاں جی, تو یہ جو ہے جنت موجود ہے, جیسے یاجوج ماجوج کی قوم موجود ہے ابھی بھی, لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے. دجال موجود ہے, آپ دیکھ نہیں سکتے, حدیث ہے نا. ہاں جی, تو چیزیں موجود ہیں. وہ سد سکندری موجود ہے, آپ دیکھ نہیں سکتے. کتنی چیزیں موجود ہیں جو قیامت کے قرب میں ظاہر ہوں گی. ہاں جی, لوگ اپنی مارتے ہیں تفسیروں میں, کتابوں میں, فلاں ہوگا جی, یہ کورین ہیں جو یاجوج ماجوج ہیں, ترک ہیں یاجوج ماجوج ہیں, یہ چائنی ہیں جو یاجوج ماجوج, یہ چائنا کی دیوار ہے جو سد سکندری ہے. لیکن نہیں, جو اللہ نے چیز نظروں سے غائب رکھی ہے وہ اللہ قادر ہے اس بات پر. تو یہ سارے واقعات قرآن مجید میں آتے ہیں. یہ ہم جو درس سنتے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنی ساری قوت کو اللہ کی عطا سمجھو, اور جس رب نے جتنا کسی کو علم دیا ہے مال دیا ہے، عقل دی ہے، فن دیا ہے، صحت دی ہے، اس کے شکریہ میں اپنے رب کے بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اس کی نعمتوں کا اقرار کرو تو یہ بڑھتی چلی جائے. تو وہ جو قوم آد تھی اس کے بچے کھچے لوگ جو تھے جب وہ بھی دین سے دور ہو گئے تو اس کی قوم جو ہے ان کی وہ گمراہ ہو گئی. تو حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف آئے، تبلیغ فرمائی، دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ مسلمانوں کا اور ایک گروہ کافروں کا. 4000 لوگ مسلمان ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر اور دوسرے کافر ہو گئے. اب وہ آپس میں جھگڑنے لگ گئے. جب جھگڑے تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا لوگوں، جھگڑو نہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو تو تمہارے اوپر رحم ہوگا، استغفار کی برکت سے تمہارا عذاب ٹل جائے گا. استغفار ایک ایسی پاور ہے جو آپ کے ہر غم کا علاج ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کی حضور اولاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر. ایک آدمی اور آیا، کہتا ہے جی غربت بڑی ہے، فرمایا استغفار پڑھا کر. تیسرا آیا، کہتا ہے جی کھیت خشک ہو گئے، کاٹ سالی ہے، بارش نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھا کر. ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی اس طرح کی کوئی بات کہی، فرمایا استغفار پڑھا کر. تو ایک پاس بیٹھا تھا، اس سے صبر نہ ہوا، اس نے کہا حضرت صاحب آپ کو اور وظیفہ کوئی نہیں آتا؟ ہاں جی، آپ ہر ایک کو استغفار ہی بتاتے جا رہے ہیں. یعنی لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اتنا وزنی وظیفہ کو بتائے کہ جو ہے نا آدمی سارا دن اس کو پڑھتا رہے، وہ زبان پہ چڑھے ہی نہیں. جیسے جنوں کے وظیفے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے مشکل ہوتے ہیں نا کہ آپ ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے. ہاں جی، لوگ بھی اس کو مانتے ہیں جو اتنا مشکل ہو کہ ایک دفعہ پسینے چھوٹ جائیں. حضرت صاحب آپ کو اور وظیفہ، ہر ایک کو استغفار. اللہ اللہ، فرمایا میں نے تو قرآن مجید سے سیکھا. سورہ نو پڑھے نا آپ، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. ہاں جی، یہ پوری ہے. اولاد کی کمی ہے تو استغفار کرو، مال کی کمی ہے تو استغفار کرو، کھیتیاں خشک ہو رہی ہیں استغفار کرو، گناہ زیادہ ہو گئے استغفار کرو، دنیا کا کوئی پرابلم ہے استغفار کرو. ہے بھی بڑا آسان. اب ہم لوگ جو ہماری حالت ہے، تو میں بھی آپ جیسا ہی ہوں، آپ سے کام ہوں، لیکن ہماری قوم کا حال بالکل پتلا ہے. عربی پڑھنی نہیں آتی، وظیفہ کیسے پڑھیں گے؟ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنی نہیں آتی، وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، دعا پڑھنی نہیں آتی، تو مشکلات کیسے حل ہوں گی؟ اللہ کے دین میں، اللہ کے کلام میں، رسول اللہ کی حدیث میں اتنے وظائف ہیں، آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اور موجیں کرتے جائیں. دنیا کی تکلیف آپ کے قریب نہیں آئے گی، بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی، پریشانی آپ کے قریب نہیں آئے گی، آپ کی مرضی کے مطابق سارے کام ہوتے جائیں گے. آپ بھی تو کچھ اپنے آپ کو ظاہر کریں. آپ کہیں جی نماز ہم نے پڑھنی ہے جب ہمارے پاس وقت ہو. نماز ہم نے پڑھنی ہے جب ہمارے پاس وقت ہو. کہتے ہیں نہیں کہ ہم آ کے اکٹھی پانچ نمازیں پڑھ دیتے شام کو، سارا دن کام کیا، شام کو گھر آئے وضو کیا، پہلے کھانا کھایا، ٹی وی دیکھا، فارغ ہو کر پھر فجر کی پڑھی، پھر زور کی پڑھی، پھر عصر کی پڑھی، مغرب. آپ کا خیال ہے برکت ہوگی اس میں؟ آپ جب نماز پڑھیں جب آپ کے پاس وقت ہو، آپ جب تلاوت کریں جب آپ کے پاس وقت ہو، آپ زکات دیں، ہیرا پھیری کریں، جو آپ کی مرضی کے مطابق زکات کا مسئلہ ہے وہ آپ کو پسند آئے، قرآن آپ کو پڑھنا نہ آئے، وظیفہ آپ کو پڑھنا نہ آئے، تو آپ کہیں جی ہمارا حال ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ تو اس کی رضا کے ساتھ اپنی رضا کو کرو، اس کی رضا میں راضی رہو، نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق اعمال کرو، پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا، پھر کہو کہ یہ کام ہمارا نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں قحط آ گیا، حدیث پاک میں آپ نے اعلان کیا کہ ہم نماز استسقاء پڑھیں. آپ گئے صحابہ کو اکٹھا کیا، نماز خطبے جب ممبر پر بیٹھے تو نماز نہیں پڑھی، استغفار کیا. سارے صحابہ نے مل کر استغفار کیا، واپس آ کے بارش شروع ہو گئی. کس نے کہا حضرت صاحب آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے صرف استغفار ہی پڑھتے رہے خطبے پہ؟ تو فرمایا نماز استسقاء ہے ہی استغفار، اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، رب تعالیٰ نے قحط سالی دور فرما دی. تو جو بھی کسی کو کوئی پرابلم مشکل ہو، یا تو آپ بڑے وظیفے پڑھ سکیں، قرآن مجید پورا وظیفہ ہے، قرآن مجید پورا وظیفہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت ایک پورا وظیفہ ہے، حضور سے محبت ایک پورا وظیفہ ہے، اللہ سے محبت ایک پورا وظیفہ ہے. لیکن اس کے لیے تو پھر شخصیت بھی ایسی چاہیے، جتنا آپ اس کی محبت کا دعویٰ کریں گے ادھر سے امتحان بھی ایسے ہی آئیں گے. دیکھو امام علی مقام پر بھی امتحان آیا تھا نا، بڑے بڑے صحابہ اس کا فیس نہ کر سکے. عبداللہ بن عمر نے روکا کہا رک جاؤ، عبداللہ بن عباس نے روکا رک جاؤ، عبداللہ بن زبیر نے روکا رک جاؤ، امام علی مقام نہ جاؤ. لیکن امام علی مقام کا جو مقام تھا، مقام عظیمت، ان کو رخصت نہیں تھی. ان کا جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے حکم ہے وہ مجھے کرنے دو، ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہوتی. لیکن جو آدمی اللہ کی رضا میں، جس کی رضا شامل ہو، اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اب کرب و بلا میں پانی کا کیا مسئلہ تھا؟ ہاں جی، بابا فرید نے چکوال میں ایک عصا جو ہے زمین پر مارا تو چشمہ جاری ہو گیا، ابھی بھی جاری ہے. چوہا سیدن شاہ کے قریب جو ہے چکوال میں، وہ جو کیا نام ہے کلر کار میں، ابھی جا کے دیکھو چشمہ جاری ہے. بابا فرید نے جو ہے نا وہاں عصا مارا تھا اور چشمہ جاری ہو گیا. امام علی مقام کے لیے کون سا پانی مشکل تھا؟ لیکن وہ تو اللہ کی رضا پر راضی تھے نا، کہ اللہ تو راضی ہو جیسے تو چاہتا ہے، دیکھ ہمیں بھی آزما، ہم بھی تیرے محبوب کے نواسے ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ استغفار کرو، لیکن انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، تو الیاس باللہ تو ایسا منحوس ہے اور تیرے سارے ساتھی ایسے منحوس ہیں جس کی وجہ سے ہمارا قحط سالی اور ہمارا کام بگڑ گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہمارے اندر آگ کو پھوٹ ڈال دی. حضور علیہ السلام کو بھی کفار نے یہی کہا تھا نا، ابو جہل نے کہا حبیب یمنی کو، حبیب ہمارا بھتیجا ہے، ہمارے گھر میں پیدا ہوا بچہ، کل کی بات ہے، اس نے ایسا فتور ڈالا ہے کہ باپ کو بیٹے سے علیحدہ کر دیا، بیوی کو خاوند سے علیحدہ کر دیا، بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر دیا، اور پوری قوم کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا. صالح علیہ السلام کیونکہ انہوں نے کہا قال اطیرنا بکا و بمماک، بد شگونی ہے نحوست، جب سے اے صالح علیہ السلام تو آیا ہے نا نحوست آ گئی، ہمارے سارے کام بگڑ رہے ہیں. یہ قرآن فرما رہا ہے. اور کافر کس کافر، حضرت نوح علیہ السلام کو یہی کہا، صالح علیہ السلام کو یہی کہا، نبی کریم علیہ السلام کو کفار نے یہی کہا کہ نحوست، یعنی اور نحوست میں بد شگونی پتا کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. لوگ کیا کرتے تھے عرب میں، کبوتر پکڑا یا کوئی پرندہ پکڑا، اس کو چھوڑا ہوا میں اور کہا اگر یہ دائیں جائے گا نا تو ہمارا کام ہوگا جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں، اگر بائیں گیا تو ہمارا کام نہیں ہوگا. ہاں جی، آپ نکلے گا سامنے سے کالی بلی نظر آئے گی تو کام نہیں ہوگا، سفید بلی نظر آئے کام ہو جائے گا. ہاں جی، گھر سے نکلے اگر جوتا الٹا پڑا ہوا تو کام نہیں ہوگا، جوتا سیدھا ہوا تو کام ہو جائے گا. جیسے ہے ہمارے ہیں نا، آج بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت قطن بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علم رمل یہ ہوتا ہے نہ نجوم اور ہے رمل اور ہے. نجوم جائز ہے, علم نجوم جائز ہے, علم رمل ناجائز ہے. رمل یہ ہے کہ یہ جو لکیریں مارتے ہیں نا زمین پر ایسے اور پھر گوٹیاں پھینکتے ہیں تو اس سے پھر شگون لیتے ہیں اور اس سے جو اس کے عامل ہیں وہ بڑی کلوز اس کی تعبیریں نکالتے ہیں. ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کو ذہن میں نہیں آ رہا. تو یہ جو یہ بد شگونی, یہ فال اس طرح کر کے مراد لینا, جیسے ہی آپ جاتے ہیں نا بازاروں میں فٹ پاتھ پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, طوطے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, یا ان کے پاس جو ہے وہ کارڈ کے نا ایک چھوٹی چھوٹی گوٹیاں سفید ہوتی ہیں جس کے اوپر لکیریں لگی ہوتی ہیں, یہ علم رمل ہے. تو اس کو وہ پھینکتے ہیں اور اس سے وہ مراد لیتے ہیں, یا زمین پر لکیریں لگاتے ہیں. ہمارے پاس بھی کتابیں ہیں رمل کی, ہم نے دیکھی اس کو پڑھی بھی ہیں. تو یہ رمل جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے. مجھے ایک فون آیا ایک جگہ سے کہ ہم نے آپ سے کچھ تعویز لینا ہے, عمل کرانا ہے. تو پھر پوچھتے ہیں کہ آپ علم رمل جانتے ہیں, اگر جانتے ہیں پھر ہم آپ کے پاس آئے. میں نے کہا علم رمل میں جانتا تو نہیں ہوں لیکن میں نے پڑھا ہے, اور اگر میں جانتا بھی ہوں تو وہ کرنا حرام ہے اور بس شیطانی عمل ہے. حضرت قطب بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اپنے والد سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علم رمل یعنی اس سے علم غیب معلوم کرنا کہ کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, بچہ ہمارا کیسا ہوگا, بیوی کیسی ہوگی, آنے والے حالات کیسے ہوگی, شادی کیسے, سفر کیسے ہوگا, یہ علم رمل سے حاصل کرنا. یہ اور بدشگونی لینا کہ پرندے کو اڑایا جیسے عرب کرتے تھے, اگر رائٹ کو جائے گا تو کام ہو جائے گا, لیفٹ کو جائے تو کام نہیں ہوگا. باہر نکلیں گے اچانک جو ہے اگر کوئی اچھا آدمی مل جائے گا تو کام ہو جائے گا, اگر دوسرا آدمی ملے گا نہیں ہوگا. ہاں جی, یہ اور تیسرا پرندہ جو ہے یہ یا پرندہ پرندے اڑا کر, یہ سارے شیطانی عمل ہیں. تین عمل جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے دوسری روایت ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, تین مرتبہ فرمایا کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے, اور ہم میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, اور یہ بدشگونی یہ ہے, یہ توکل کو ختم کر دیتی. ایک یہ کہ آپ کے کام ہے توکل پر گھر سے نکلنا, میں یہ کام اللہ کے توکل پر کر رہا ہوں, اور اگر آپ بدشگونی کر اچھا ہم نکلیں گے کل دیکھیں گے سامنے کون ملتا ہے, اگر کوئی فلاں مل گیا یا ایسا ہو گیا یا کوئی سکھ جانور مل گیا یا ایسا پرندہ مل گیا یا ایسی کوئی آواز آ گئی تو پھر ہمارا کام نہیں ہوگا. یہ توکل کے خلاف ہے, یاد رکھیے. اسلام بڑا سیدھا سادہ مذہب, ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. تو انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام, آپ اور آپ کی قوم جو علیہ عظم اللہ آپ کی نوسط ہمارے اوپر پڑی. فرمایا ہماری نوسط نہیں ہے, رب نے جو تقدیر لکھی ہے نا تمہاری کہ تم برے عمل کرو گے, رب کے ساتھ شرک کرو گے, کفر کرو گے, بت پرستی کرو گے, رب نے تمہاری وہ بدشگونی لکھی ہے, تمہیں وہ ملے گی, اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا جو کام تم کرتے ہو. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس قوم میں نو آدمی تھے. راحت کا لفظ آیا قرآن مجید میں, راحت قوم قوم کو کہتے, لیکن وہ نو قومیں نہیں تھی, نو آدمی تھے, اور وہ ایک ایک آدمی جو تھا وہ اتنا جو ہے با اثر تھا کہ ایک ایک پورا گروہ پورا قبیلہ ان کے پیچھے تھا, تو گویا نو قومیں ہو گئی نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں سانس نہیں لینے دیتا. جب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اونٹنی کے پاؤں تم نے کاٹ دیے, واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے, تین دن کے اندر تم مر جاؤ گے, اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو ان کا عذاب تو تین دن کے بعد آئے گا نا, ہم تین دن سے پہلے آپ کو صاف کر دیتے ہیں. یہ نو آدمی تیار ہوئے, نو آدمی تیار ہوئے, ایک کا نام تھا رامی, ایک تھا رحیم, ایک حریم, ایک ودار, ثواب, ریاب, مستا, اور ان کا لیڈر قدار بن سالف. یہ نو آدمی تیار ہوئے. حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد پہاڑ کے اوپر تھی جہاں وہ عبادت فرماتے تھے. اسی پہاڑ میں وہ اسی پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی، اسی پہاڑ کے اندر وہ چشمہ تھا یا کنواں تھا جس سے آپ کی اونٹنی پانی پیتی تھی. تو انہوں نے پلان یہ بنایا نو آدمیوں نے کہ ہم رات کو جائیں گے اور رات کو جا کر شب خون مار کر حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کر دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. دوسرے دن جب ان کے ساتھی کے سانس لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے آئیں گے تو ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو یہاں تھے ہی نہیں، ہم تو یہاں تھے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری ابو جہل ابو البختری جس میں شیطان بھی شامل تھا، یعنی مشورہ دیا، کس نے کہا جی ان کو کمرے میں بند کر دو، روٹی نہیں ملے گی، خود فوت ہو جائیں گے. شیطان بھی شامل تھا نا، شیطان بھی شامل تھا ریاض کا بشندہ بن کر. لوگوں تو اٹھائے نا، تو شیطان کی تعریف میں آتا ہے کہ وہ نجد سے آیا تھا، ریاض سے، یعنی اس نے کہا میں ریاض سے آیا ہوں. تو اس کو شیطان کا دوسرا نام کیا، شیخ نجدی. لوگ تو میں اٹھائے، کیا نام ہے، شیخ نجدی. وہابیت نجد سے نکلی ہے نا، تو شیطان کا دوسرا نام ہے شیخ نجدی، یہ لغت میں لکھا ہوا ہے. شیطان جب حاضر ہوا میٹنگ میں، کہنے لگا میں نے آسا پکڑا ہوا، کہتا میں نے سنا ایک بڑا اچھی میٹنگ ہو رہی ہے، بڑی مبارک میٹنگ ہو رہی ہے، تو میں نے کہا میں یہ ضرور اٹینڈ کروں گا. کہاں سے آیا، میں نجد سے آیا ہوں. تو اس کا نام شیخ نجدی. جب ایک شخص نے کہا نا کہ ان کو کمرے میں بند کر دو، روٹی نہ دو، پانی نہ دو، شیطان بولا تمہارا دماغ خراب ہے، ان کو روٹی پانی کی کیا پرواہ ہے، وہ تو ساری زندگی نہ کھائے تو ان کو فکر نہیں اس بات کا، یہ مشورہ تمہارا ٹھیک نہیں. دوسرا بولا ان کو کسی اور ملک میں بھیج دو، ملک بدر کر دو. شیطان بولا اور مصیبت گلے ڈالو گے، تم تو اس کو نہیں مانتے، جہاں جاؤ گے پورا ملک مسلمان ہو جائے گا، تمہارے اوپر چڑھائی کر کے تمہارا ملک فتح کر دو، یہ کام بھی نہ کرو. ہاں جی، تو شیطان کے پاس تو بڑے حربے ہیں نا. اللہ علی. ایک شخص بولا، اس نے کہا ہر قبیلے سے ایک ایک جوان لو، کتنے عرب کے قبیلے ہیں، اور سارے جوان تلوار لے کر نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جب آپ باہر نکلیں رات کو تو سارے بیک وقت حملہ کر دیں. تو ایک قریش قبیلہ قصاص کس سے لے گا، سب سے تو لڑائی نہیں لڑ سکے گا نا. انہیں کہا بات ہوئی نا، یہ اچھا مشورہ ہے. تو اس پر مشورہ کرتے ہوئے سارے لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے. جی، اب چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو مدینہ منورہ جانا تھا، اسلام نے بڑھنا تھا، جو سارے کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ علیہ السلام جب نکلے باہر تو آپ کو تو جبریل نے بتا دیا، آپ کو علم تھا کیا ہو رہا ہے. آپ نے مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی پہلی آیات پڑھ کر آپ نے پھینکی، یا شاہت الوجو پڑھا، سب کی آنکھوں میں پڑ گئی، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، آپ نکل گئے. تفسیر قرطبی میں نے پڑھا جب سپین پر زوال آیا، تو یہ تفسیر جو ہے نا قرطبی، یہ قرطبہ سے لکھی گئی ہے، سپین سے لکھی گئی. یہ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے پولیس لگی، فوج لگی یا پولیس لگی، مصنف خود فرماتے ہیں، اور میں ایک چٹیل میدان میں ہوں جہاں کوئی درخت نہیں، کوئی پہاڑی نہیں، کوئی ٹیلا نہیں چھپنے کے لیے، کوئی جگہ نہیں، میرے پیچھے پولیس ہے. ہم وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جا رہا ہے تو گھوڑے پر ہیں، وہ گھوڑے دوڑائے انہوں نے، تو میں نے کہا میں تو اب پکڑا گیا. تو مجھے سرکار کا وہ ہجرت کا واقعہ یاد، میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور لا یبصرون تک پڑھا، اس نیت سے کہ جیسے حضور نظر نہیں آئے تھے کفار کو. ہاں جی، دیکھو قرآن کی پاور دیکھی جو میں عرض کر رہا ہوں، اور عقیدہ دیکھی، ایمان دیکھی. جب میں نے پڑھا تو وہ کہہ رہے کہاں گیا وہ، تو تفسیر عربی میں ہے، اس میں سپینش لفظ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ ڈیول ہے جو ہم سے چھپ گیا کہیں. ڈیول کا لفظ ہے، ڈیول یعنی وہ شیطان جو ہے، جیسے شیطان چھپ جاتا ہے، یہ ڈیول ہے، کہاں گیا، غائب ہو گیا. میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے ارد گرد پھر رہے ہیں، چٹھیل میدان میں ان کو نظر نہیں آ رہا. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ جو آپ کا دل ہے نا, اس سے جب آپ اچھے مسلمان بن جاتے ہیں اور رب تعالی کی ذات کے ساتھ جب آپ صحیح محبت کرتے ہیں, تو پھر آپ کو نہ کسی ملک کی حکومت کی پرواہ ہے, نہ کسی دشمن کا خوف ہے, نہ کسی اور کے فکر ہے, کوئی کسی قسم کی تکلیف ہے نہیں, پھر آپ اللہ کے ہاتھ میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے, شہادت الوجوہ پڑھ کے آپ چلے گئے. اسی طرح جب وہ نو آدمی شب خون مارنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے گئے پہاڑ پر چڑھے رات کو, فرشتے اللہ نے بھیجے تھے,
سبحان اللہ,
اوپر سے فرشتے نے بہت سارا پتھر نیچے لڑکا دیا. ہاں جی, آپ پڑھتے ہو نا یہ کیٹو کے پہاڑوں میں اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ناردرن پاکستان میں, ہاں جی, ایک تودا گرا پورا گاؤں ختم ہو گیا, سینکڑوں آدمی مر گئے, ہاں جی, اور دب گئے نیچے, پچھلے دنوں میں بھی دب گئے تھے. تو وہ تودا گرا, انہوں نے دیکھا بھی آ رہا ہے تودا, آ رہا ہے پتھر آ رہا ہے, تو چپ کرنا, غار کے اندر چلے گئے اس کے آنے کے ڈر سے. وہ آ کر دروازے کے اوپر آ گیا, اللہ فرماتا ہے انہوں نے مکر کیا, فریب کیا میرے ساتھ, میرے نبی کے ساتھ. وہ مکر نہ, ہم نے اس مکر کی ان کو خفیہ تدبیر, ان اس کا جواب دیا. ترجمہ حضرت یہ ہے, دیکھیے کتنا خوبصورت, انہوں نے مکر کیا, فریب کیا, ہم نے اس کی خفیہ تدبیر کی, اس کا توڑ کیا. یہ ترجمہ آپ نے فرمایا. میں مفتی شفیع صاحب کا ترجمہ آج ہی پڑھ رہا تھا, تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا. وہ مولوی اشرف علی تھانوی, یہ سارے دیوبندی جتنے بھی, ترجمہ کیا کیا, انہوں نے فریب اور مکر کیا رب کے ساتھ, رب نے ان کے ساتھ مکر کیا, رب نے اٹھا لے ترجمہ. اس سے بھی ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھو وہ جو صحیح ہو. تو ہم سارے ترجمے دیکھتے ہیں, مطالعے میں دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا لکھا ہے, تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا, رب نے خفیہ تدبیر فرمائی. بچوں کیسے جاؤ گے آپ, رب تعالیٰ نے پتھر فرشتوں سے پھینکوایا, سارے مر گئے. اب وہ مل ہی نہیں رہے, قوم آئی, ان کے ساتھی آئے, سارے رسام ہمارے بندے کہاں گئے. ہم نے کہا مجھے کیا پتا کہاں گئے, وہ رات کو یہاں تھے, میں نے نہیں دیکھا, مجھے کیا پتا. تلواریں نکل آئی, ہاں جی, دونوں طرف سے, وہ ڈر کر چلے گئے. رب تعالیٰ نے ان کا انتظام فرمایا. جو دوسرے رہ گئے تھے ان کو جبریل نے ایسی چیخ ماری آواز دی کہ ان کی آواز سے ہی ان کے کلیجے پھٹ گئے, دل پھٹ گئے, زلزلہ آیا, مر گئے, سارے ختم ہو گئے. حضرت صالح علیہ السلام ان آدمیوں کو لے کر, 4000 آدمیوں کو لے کر آپ وہاں سے یمن چلے گئے حضرموت میں. حضرموت سنا ہے نا, حضرموت کا نام ہے ہزارہ موت. ہزارہ موت معنی کیا ہے کہ جو ہی صالح علیہ السلام وہاں حاضر ہوئے موت آ گئی, اس لیے حضر موت کہتے ہیں اس کو, اصل میں حاضر موت, کہ جب آپ گئے, آپ جاتے آپ کا وصال ہوا, آپ وہاں فوت ہو گئے اور وہاں ان کو دفن کیا گیا, جہاں بہت ساری بستیاں ہیں. تریم جو بستی ہے وہ اس کے قریب ہے, اور بھی شام ایک بستی کا نام ہے, بہت چٹیل میدان ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی وہی ہے, حضرت صالح علیہ السلام کی قبر بھی وہی ہے. تو آپ وہاں چلے گئے اور وہاں پھر وہ قوم آباد ہوئی. جیسے قوم عاد کی اولاد بگڑ کر مشرک ہو گئی تھی اور صالح علیہ السلام آئے, صالح علیہ السلام کے ساتھی کچھ اثر ہے, پھر ان کی اولاد مشرک ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صفوان کو وہاں بھیجا, وہ جن کو انہوں نے کنویں میں بند کر دیا تھا اس قوم نے, جس کا ذکر ستارے پارے میں گزر چکا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں, تو جو لوگ نبیوں کی اولاد اور صحابہ کی اولاد ہوتی ہے نا, وقت آنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کی تربیت نہ کریں تو وہ بھی دین سے دور ہوتی چلی جا رہی. آپ دیکھتے رہی, مختار سقفی کس کا بیٹا تھا, نبوت کا دعویٰ کیا. یہ عمر سعد کس کا بیٹا تھا, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا, صحابی رسول کا بیٹا, ہاں جی, انہوں نے امام حسین کو شہید کرایا. یزید کس کا بیٹا تھا, حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا. تو اولاد کی تربیت انتہائی ضروری ہے. یہ صالح علیہ السلام کا واقعہ. اب آگے لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے. لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد نہیں تھے, آپ باہر سے تشریف لائے, آپ کو حکم ہوا کہ یہ پانچ بستیاں جو ہیں آپ ان کے پاس جائیں. وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے. قرآن مجید نے جو ان کو فرمایا ہے, قرآن مجید نے فرمایا ہے اتاتن الفاحشت وانتم تبصرون, کہا کہ تم اتنے انٹیلیجنٹ ہو کے اتنے سمجھدار ہو کر تم یہ کام کرتے ہو. یعنی قرآن نے ان کو تبصرون فرمایا کہ سمجھدار لوگ, اور اتنا برا کام کہ تم نسل کشی کرتے ہو, جو مطلب شہوت کے بجانے کی جگہ ہے اس کو چھوڑ کر تم غلط رستہ استعمال کرتے ہو. تو قرآن مجید نے ان کو سمجھدار فرمایا, وہ سمجھدار تھے. ہاں جی, تو ان کو پتا تھا کہ پہلے یہ گناہ کسی نے کیا, اور انہوں نے ان ذلیلوں نے یہ کام شروع کیا, ان کی قوم سے اس کام کی ابتدا ہوئی. اور اتنا بڑا جرم گناہ جو ہے, اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اللہ کی نظر میں مقبول اتنا مبغوض ہو جتنا یہ گناہ ہے. اس کی سزا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ رجم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر شادی شدہ مرد ہے تو رجم سزا ہے, اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی 100 کوڑے سزا ہے. امام ابو یوسف, امام محمد کے نزدیک بھی یہی سزا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کو تعزیر کی جائے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ حاکم وقت سخت سے سخت سزا دے, اس کو دیوار کے اوپر گرا دے, بڑی بلڈنگ پر کھڑا کر کے اس سے دھکا دے دے اس کو, یا جو بھی سخت سے سخت سزا ہے وہ دی جائے. وہ ایسی مبغوض جگہ ہے کہ آج بھی ڈیڈ سی کے نام سے وہ جگہ جو ہے آج بھی موجود ہے, ڈیڈ سی کے نام سے, بحر مردار. اللہ تعالی نے ایسا عذاب دیا ان کو کہ ہر پتھر پر اس کا نام لکھا جس کو وہ پتھر لگنا, پتھر پر لکھا ہے. کمپیوٹر پر کرتے ہیں نا, یہ کروز کہاں جا کر گرے, ٹھیک ہے نہیں. اب ابابیل جب آئے تو پتھری پر نام لکھا, یہ ابرا کو لگے, یہ اس کے ہاتھی کو لگے, یہ فلاں کو لگے. رب تعالی کا نظام, اللہ تعالی نے ان پتھروں پر نام لکھا ہوا, سخت پتھروں پر, کہ یہ فلاں کافر کو لگے, یہ فلاں کو لگے. آسمان سے سیدھا, آسمان سے سیدھا پتھر آ کر اس کو لگتا ہے, اتنا سخت عذاب ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو رب تعالی برداشت نہیں فرماتا. پوری دنیا میں شرک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, قومیں کئی کئی ہزاروں سال رہتی ہیں, سینکڑوں سال رہتی ہیں, شرک ہو رہا ہے, رب تعالی ان کو تباہ نہیں فرماتا. تباہ کب کرتا ہے؟ جب اس کے نبیوں کو جھٹلایا جائے, جب ان کے نبیوں پر جو ہے ان کی بے ادبی کی جائے, گستاخی کی جائے. ادروائز شرک ہوتا رہے, رب تعالی جل شانہ کبھی مشرق قوم کو جب تک کہ وہ گستاخ نہ ہو, کسی نبی کو شہر سے نہ نکالے, نبی کو قتل نہ کرے, نبی کی گستاخی نہ کرے, یا نبی کے بعد مقابلہ نہ کرے, اس وقت تک رب تعالیٰ مشرق قوم کو بھی تباہ نہیں فرماتا. لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کو رب تعالیٰ برداشت نہیں فرماتا, اور وہ پوری کی پوری قوم, پوری قوم 100% پوری قوم تباہ ہو چکی تھی, اس لیے ان پر عذاب آئے. یہ دو واقعے فرمانے کے بعد اگلی آیت بڑی قابل غور ہے, آخری آیت 19 سپارے کی. فرمایا اے محبوب آپ نے دیکھا قوم سمود تباہ ہوئی, آپ نے دیکھا قوم لوط تباہ ہوئی, آپ نے دیکھا کتنی قومیں تباہ ہوئی, اور نبیوں نے کتنی سٹرگل کی. انداز لگائے کہ لوط علیہ السلام, ان کی قوم ساری ایسی بد کردار ہے, اللہ کے نبی کا کتنا حوصلہ ہے جو اس کو فیس کر رہا ہے. کوئی آدمی اس قابل نہیں اس سے بات کی جا سکے, ایسا گھن آتی, ایسا گناہ ہے کہ اللہ کا نبی کس طرح برداشت کرتا ہو. صالح علیہ السلام کتنی تبلیغ فرماتے, لوگ ان کہتے ہیں کہ تو منوس علی حزب اللہ,
اس نبی کی دیکھو کتنا حوصلہ ہے.
رب فرماتا ہے اے محبوب ساری قومیں تباہ ہوئیں, انبیاء نے کتنی محنت فرمائی, آپ کو پتا ہے کہ آپ کی امت کو ہم نے تباہ نہیں کیا.
اللہ
آپ کی امت کو ہم نے تباہ نہیں کیا, آپ کی امت نے عذاب مانگا. ابو جہل نے نظر بن عرض کے خلاف کعبہ پکڑ کر کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء ائتنا بعذاب الیم, اگر یہ تیرا نبی سچا ہے تیرا قرآن سچا ہے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا ہمیں ہلاک کر دے. کعبے کا خلاف پکڑ کر اللہ نے کیا فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, میرا محبوب تمہارے اندر ہے میں تمہیں عذاب نہیں دیتا, تم مانگتے ہو میں عذاب نہیں دیتا. تو اللہ نے کیا فرمایا اپنے محبوب کو, یہ بات دیکھی, فرمایا محبوب ہم نے آپ کی امت پر عذاب نہیں بھیجا, پہلی قومیں تباہ کر دی, انبیاء کا حال آپ نے دیکھا کتنی محنت کی انہوں نے, تو آپ کیا کیجئے اس کے شکریہ کے لیے اللہ کی حمد بیان کیجیے, اللہ کی حمد بیان کیجیے اور پہلے انبیاء پر سلام بھیجیے. وسلام علی عباده الذین اصطفى, جو اللہ کے نیک بندے ہیں انبیاء جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ان پر سلام بھیجیے. اور دوسرے حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر اس آیت کے تحت ہے کہ عباد علی عباده الذین اصطفى سے مراد حضور کے صحابہ اکرام ہے کہ صحابہ پر سلام بھیجیے, انبیاء پر سلام بھیجیے, حضور کے صحابہ پر بھیجیے. اور اعلی حضرت نے اپنا سلام جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے وہ اس آیت سے نکالا ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب اللہ کی حمد بیان کیجیے اور علی عباده الذین اصطفیٰ جو تیری بندوں میں سے چنے ہوئے بندے ہیں ان پر سلام بھیجیے. تو مصطفیٰ اصطفیٰ سے مصطفیٰ لیا, سب سے زیادہ چنے ہوئے تو اللہ کے رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے سلام کیا بنایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ قرآن مجید کی اس آیت سے مصطفیٰ جان علی عباده الذین اصطفیٰ, پھر آپ نے حضور پر سلام بھیجا, پھر آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبیوں پر سلام بھیجا, صحابہ پر سلام بھیجا, اہل بیت پر سلام بھیجا, امت کے جو ائمہ مجتہدین ہیں ان پر سلام بھیجا, اولیاء کاملین پر سلام بھیجا, حضور کی ساری امت پر سلام بھیجا. قرآن سے حکم ہے علی عباده الذین اصطفیٰ, مفتی شفیع صاحب نے بھی یہ لکھا جو بندی ہیں کہ انبیاء پر سلام بھیجنا چاہیے, اور خطبہ جب پڑھو تو خطبے میں پہلے بسم اللہ الحمدللہ اور اس انبیاء پر سلام ہونا چاہیے. جب کتابوں میں اپنے لکھ رہے ہیں کہ حضور کی ذات پر انبیاء پر صحابہ پر سلام بھیجنا چاہیے تو پھر اس کو بدعت اور شرک کیوں کہتے ہیں, یہ تو قرآن سے ثابت ہے. کل فرما دیجئے کہ حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے تیرے نیک بندوں پر, اللہ کے نیک بندوں پر. تو یہ کیا یا نبی سلام علیکا, نہیں مانا یا نبی سلام علیکا, یا نبی آگے فرمایا اللہ خیر اما یشرکون. اب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے کمالات اور احسانات میں اللہ بہتر ہے یا مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بہتر ہے, کون سا بہتر ہے؟ اللہ کے کمالات بہتر ہے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگلی آیتیں جو آ رہی ہیں نا 59 پر سپارہ ختم ہوا, 60 سے لے کر 66 تک اور پھر 67 سے لے کر 72 تک آیتیں آ رہی ہیں, وہ کمپیئر کر رہا ہے رب تعالیٰ کہ تمہارے بت بہتر ہے یا میری ذات بہتر ہے. اگلے درس میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ, تو اس پر میں ذکر کروں گا. تو یہ جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے خود ساختہ بت بہتر ہے, تو نبی کریم علیہ السلام اس آیت پڑھنے کے بعد آپ پڑھتے بل اللہ خیر و ابقا و اجل و اکرم, بلکہ اللہ بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور وہ جلیل عظیم ہے اور سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جس کے پڑھنے کے بعد پھر اس کا جواب دینا چاہیے, جس کا جواب دینا چاہیے. جیسے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط, اللہ کی توحید کے بارے میں فرشتوں کی گواہی, علماء کی گواہی, اللہ کی گواہی ہے. تو پھر جب یہ آیت پڑھے تو حکم ہے بندہ پڑھنے والا اپنی طرف سے کہے بل انا علی ذلک من الشاہدین, اے اللہ میں بھی اس پر گواہ ہوں. یعنی جیسے فرشتے گواہی دے رہے ہیں, یہ قرآن کے پڑھنے کا طریقہ ہے کہ قرآن مجید جب پڑھو تو کیا پڑھو, جب ایسی آیتیں آتی ہیں کہ اللہ کی گواہی جو ہے اللہ خود دیتا ہے, فرشتے دیتے ہیں, علماء دیتے ہیں, انبیاء دیتے ہیں, تو جو پڑھ رہا ہے نا تو بھی یہ کہے, جب آیت ختم ہو تو کہے بل آنا علی ذلک من الشاہدین, اے اللہ میں بھی اس پر گواہ ہوں. ٹھیک ہے نا. یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن پڑھی فبئی آلائے ربکما تکذبان, بار بار پڑھا, جب آپ نے سورت ختم کی تو صحابہ خاموش بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ چپ بیٹھے ہو, تم سے تو جنی بہتر تھے, تم سے تو, کیونکہ میں نے جنوں کے پاس جب یہ پڑھی تو انہوں نے کہا اے اللہ ہم بھی تیرے نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے اور تم خاموش بیٹھے ہو. تو سورہ رحمان پڑھنے کے بعد بھی الفاظ ہیں جو پڑھنے چاہیے. سورہ وطین, ہاں جی, جب سورہ وطین پڑھے علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین, اس کے بعد بھی حکم ہے جملہ پڑھنے کا. تو یہ کچھ آیات ایسی ہیں جیسے یہ ہے کہ اللہ بہتر ہے, یہ بت بہتر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آیت پڑھتے آپ پڑھتے بل اللہ خیر و ابقا و اجل و اکرم. ہمیں اس چیزیں سیکھنی چاہیے. ہم کہتے ہیں امام کوئی پتا ہے بس ہماری طرح سے وہی پڑھ دے گا سب کچھ, کیا ضرورت ہے. امام کو عید پر خدمت کر دیتے ہیں, تنخواہ دے دیتے ہیں, اتنا بھی نہیں کر سکتا ہماری طرف سے. حضرت قرآن مجید سیکھیں, یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے. جب آپ تھوڑی سٹڈی کریں اس کی, ایک ایک آیت پڑھیں, اس کا مفہوم سمجھیں, جو اس میں ذوق اور لطف آتا ہے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے. اب یہ آیتیں جب پڑھیں اس کے بعد اس کا جواب دینا چاہیے. تو آج 19 پارے ختم ہو گئے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے میرے جیسا آدمی. ایک ایک آیت جس طرح آپ درس تفصیل سے سنتے ہیں, 15 سالوں میں 19 پارے ختم ہوئے, یہ انسان کے بس کی بات نہیں. اس کا کریڈٹ سب سے زیادہ جو ہے ہمارے چودھری صاحبان برادران کو جاتا ہے, جنہوں نے ایک جگہ پرووائڈ کی کہ ہم بلا ججک ہفتے کے بعد درس دے دیتے. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد رکھے. ان لوگوں نے جو محنت کی ہے اللہ ان کو اس کی جزا عطا, یہ دعا ہی کر سکتے ہیں نہیں, اللہ ان کو جزا دے اس کی. بڑی طبیعت خوش ہوئی کہ زندگی میں 19 پارے مکمل ہو گئے. اب دعا کریں اللہ تعالیٰ اتنی زندگی اور دے دے کہ پورا قرآن مجید جو ہے یہ مکمل ہو جائے. 11 پارے رہتے ہیں تو 15 سالوں میں اگر 19 پارے ہوئے تو تقریباً 8 سال میں 9 سال میں باقی بھی ہو جائیں گے. اب آگے اللہ کو بہتر کہ زندگی کہاں لکھی ہے, کتنی لکھی ہے, کہاں ہونا ہے کہاں نہیں, لیکن الحمدللہ رب العالمین 19 پارے ہو گئے. اللہ اس کو قبول فرمائے, اور جو ہم پڑھتے ہیں دیتے ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو غلطی کوتاہی ہے رب تعالیٰ معاف فرمائے, جو صحیح بات ہے اللہ اس کو قبول فرمائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور بے شک ہم نے ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ, انہوں نے واز کیا, دعوت کی کہ اللہ کی عبادت کرو. فَإِذَا, تو وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور جھگڑا کرنے لگ گئے. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه, حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے. یعنی تم بھلائی سے پہلے برائی مانگتے ہو, لڑتے جھگڑتے ہو. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون, اللہ سے استغفار کیوں نہیں مانگتے, شاید تم پر رحم ہو جائے. قالوا طیرنا بک و بمن معک, وہ بولے کہ
تو نے برا شگون لیا تم سے, ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے, یعنی تمہاری نحوست ہے تمہارے اندر اللہ, اے اللہ کے نبی علیہ اعوذ باللہ تعالی. آپ نے فرمایا قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون, فرمایا منحوس تم ہو اور نحوست تمہاری اللہ کے پاس ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے, بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہو کہ تم شرک کرتے ہو. وکان فی المدینہ تسعات راہتی یفسدون فی الارض ولا یصلحون, اور شہر میں نو آدمی تھے جن کے نام ہم نے گنے, وہ زمین میں فساد کرتے اور سنوارنا نہ چاہتے اور یہ کہتے کہ ہم صلح کرنے والے ہیں, فساد مچاتے لیکن کہتے ہم صلح کرنے والے ہیں, جیسے یہودی منافق حضور کے زمانے میں جب نبی کریم علیہ السلام کو پلاننگ کرتے کسی جگہ حملہ کرنے کی یا کوئی ارادہ کرتے کسی کام کا تو وہ پہلے سے جا کر شکایتیں کر دیتے کہ یہ ہونے والا ہے, اور جب حضور ان سے پوچھتے تو کہتے نہیں ہم تو اصلاح کے لیے کرتے تھے کہ تاکہ جو ہے نا ہمارا معاملہ ٹھیک رہے, تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اصلاح نہیں چاہتے, الا انہم المفسدون ولکن لا یفلحون, فسادی لوگ ہیں. تو آج بھی بہت سارے لوگ اصلاح ہی بنتے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں لیکن اصلاح نہیں ہوتی, در پردہ جو ہے وہ منافقت ہوتی ہے, وہ بھی اس طرح کرتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ, آپس میں انہوں نے قسمیں دی, قسمیں کھائیں, لنبیتنہ واہلہ, کہ ہم ضرور رات کو چھاپا مار کر حضرت کو شہید کریں گے اور ان کے اہل و عیال کو شہید کریں گے. ثم لنقولن لولیہ, پھر جو ان کے گھر والے ولی جو ہم سے مطالبہ کریں گے خون بہا کا, تو ہم کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ, ہم تو وہاں تھے ہی نہیں, وانا لصادقون, اور ہم اس بات میں سچے ہیں, ہم تو گئے نہیں تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں. ومکروا مکرن ومکرنا مکرن, انہوں نے بے شک اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مکر کیا. وَمَكَرْنَا مَكْرًا, تو ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی, ہم نے اس کا دفاع کیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور ان کو پتا نہیں تھا کہ اللہ نے کیا خفیہ تدبیر فرمائی, فرشتہ بیٹھا ہے جو ہی وہ سامنے آئے آرام سے پتھر کو نیچے پھینک دیا. فرمایا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ, دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا. انا دمرناہم, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وہ قومہم اجمعین, اور ساری قوم کو ہلاک کر دیا, یعنی وہ ہلاک ہوئے اور اس کے بعد جبریل کی چنگاڑ سے آواز سے دوسرے بھی مر گئے. فتلک بیوتہم خاویتم بما ظلموا, فرمایا جاؤ دیکھو وہ مکان گرے پڑے ہیں, خالی پڑے ہیں, جب قریش جاتے سفر کرتے دیکھتے مکان خالی پڑے. ان فی ذلک لآیت لقوم یعلمون, بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے. وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے تھے, لوط علیہ السلام اور 4000 آدمی ان کو ہم نے بچا لیا. آگے اگر لوط علیہ السلام, ولوط اذ قال لقومہ, اور جب لوط نے جب اس نے اپنی قوم سے کہا, ولوط اذ قال لقومہ اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون, کہ تم بے حیا پر آتے ہو اور تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو پھر بھی حیائی کرتے ہو. ائنکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء, کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر. بل انتم قوم تجہلون, بلکہ تم جاہل لوگ ہو. فما کان جواب قومہ, تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا. الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون, مگر یہ انہوں نے کہا کہ لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو, یہ لوگ نیک بنتے ہیں, ستھرا بن چاہتے ہیں. لوط علیہ السلام کو کہو کہا نکال دو کہ یہ نیک بننا چاہتے ہیں, ذرا نیکوں کو کہو کہ ہم بروں سے دور ہو جاؤ. اتنی بد زبانی کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ, وہ کہتے ہیں اچھا یہ نیک بننا چاہتا ہے تو نیک کو ہم گناہگاروں سے علیحدہ کر دو اس کو. آج بھی کہتے ہیں نا کہ مسلمان جب سے آیا یہ پرابلم شروع ہو رہا ہے, دوسروں پر جو ہے اعتراض کرنا. حالانکہ اسلام کی برکت سے جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ان کی برکت سے کتنی اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں, عذاب رک جاتے ہیں. فانجیناہ واہلہ، ہم نے لوط علیہ السلام کو بچا لیا، ان کے گھر والوں کو بچا لیا، الا امراتہ مگر ان کی عورت کو نہیں بچایا، لوط علیہ السلام کی عورت کافرہ تھی، قدرناہ من الغابرین، ہم نے اس کا مقدر ٹھہرا دیا کہ وہ پچھلے رہ جانے والوں میں قوم سے، وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا پتھروں کا آسمانوں سے، فسا مطر المنظرین، اور کتنا برا برساؤ تھا وہ کہ نام لکھا ہوا ہے، بالکل ہر آدمی پر پتھر برس رہے ہیں آسمانوں سے، اب بالکل ختم، ہلاک تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کل، آپ فرما دیجئے الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا ہے، وسلام علی عباده الذین اصطفى، اور اس کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہے، سلام علی عباده الذین اصطفى، اللہ کے نبیوں پر سلام، سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اسلام علیکا، انبیاء پر وسلام علی المرسلین، سارے نبیوں پر سلام، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا یہ مشرک جن کی پوجا کرتے ہیں، جو خود ساختہ شریک پر ہیں، یہ بہتر ہے؟ ہاں جی، کہنا چاہیے بل اللہ خیر و ابقا و اجل و اکرم، اللہ بہتر ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ بڑا عظیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان درسوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ استغفر الله ربي من كل ذنب نذنبته عمدا وخطا سرا وعلانيه واتوب اليه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم۔ اللهم اكشف في قلبي رجاءك واختار رجائي من سواك حتى لا ارجو غيرك۔ اللهم ما ضعفت عن قوتي وكسر عن عملي ولم تنته الي رغبتي ولم تبلغ مسالتي ولم يجري على لساني مما اعطيت احدا من الاولين والاخرين الليكين فخصني به يا ارحم الراحمين۔ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا شافي الامراض اشف مرضانا يا دافي البليات ادفع بلياتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا۔ اے اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں، جو کسی بھی مصیبت میں بیماری میں پھنسے ہیں، تمام کو اپنے محبوب کا صدقہ صحت کاملہ اجر عطا فرمانا۔ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرما، پاکستان کو دین و دنیا میں استحکام عطا فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، مولا کریم اسلام کو غلبہ عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک فرما، مولا کریم اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جو درس سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، مولا کریم تمام کی دین ایک حاجات کو پورا فرما۔ وصلى الله على حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى صحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم۔